کل بات چل رہی تھی کفار و مشرکین سے مطالبہ کیا گیا کہ قرآن مجید کو اگر تم سمجھتے ہو یا یہ سمجھتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے گھڑ لیا ہے اور ان کے گھڑنے میں بہت سے لوگ ان کی اعانت کرتے ہیں تو اگر یہ سب کچھ ممکن ہے تو ذرا تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اس جیسا ایک قرآن پیش کرو. کسی اور جگہ کہا، جبکہ سورہ یونس میں کہا کہ تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ، تب ہم دیکھیں گے کہ تم اپنے قول میں سچے ہو. اس کے بعد بتایا کہ یہ سب کچھ تم نہیں کر سکتے، اس کے برعکس تمہاری زندگی شرک میں مبتلا ہے اور تم ان لوگوں کو پکارتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. رسول کے آنے کے بعد ہر قوم کا فیصلہ چکا دیا جاتا ہے، ہر قوم میں ہم نے رسول بھیجے، اور جن لوگوں نے رسول کی باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ان ظالموں کے ساتھ آخرت میں بہت ہی برا برتاؤ ہونے والا ہے. یہی لوگ جو شرک کرتے تھے، آج یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ واقعی وہ باتیں جو آپ عرض کرتے ہیں حق ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رسول سنا دیجئے کہ یقیناً میرے رب کی طرف سے جو باتیں نازل ہوتی ہیں وہ سراسر حق ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو. پھر کہا کہ یہ لوگ جو ظلم اپنے نفس پر کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات جلا کر جو زندگی بھی، قرآن نے کئی جگہ کہا، آگے میں رکھوں گا انشاءاللہ ان باتوں کو، کہ گویا کہ قرآن مجید کو جھٹلانے سے قرآن کا کوئی نقصان نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں ہے. اس سے نقصان خود انسان کی اپنی ذات کا ہے. جو اس کلام مجید سے روح گردانی اختیار کرے گا، اسے پس پشت ڈالے گا اور اس سے بے اعتنائی برتے گا، اس سے خود اس کا اپنا نقصان ہے، اس کی اپنی ذات کو نقصان ہے. تو قرآن نے کہا کہ ایسے سب لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم ڈھایا ہو، قرآن مجید کو انکار کر کے، قرآن مجید کا مذاق اڑا کر، قرآن مجید کے ساتھ کھلواڑ کر کے، جن لوگوں نے ظلم کیا ہوگا کی حد دیکھ کے ہوگی دیں. کہا کہ ان کی حد ہوگی سخت عذاب کا دن ہو، لوگ میں محشر میں پیش ہوں گے، نفس نفس کا عالم ہوگا اور ہر آدمی اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں شراب ہوگا، اور بڑی وحشتناک، وہ بڑا وحشتناک دن ہوگا. اس دن انسان چاہے گا کہ اس دن سے نجات پالے، اس پریشانی سے نجات پالے. قرآن کہتا ہے کہ اس دن نجات پانے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. لوگ میں تو کچھ ہے اللہ تعالیٰ میں جان، قرآن بڑے چال کہتے ہیں کہ بھی لوگ اپنے پاس جو پونجی ہوتی ہے، دنیا کی چھوٹی حقیر پونجی، آدمی کے پاس کچھ کروڑ روپے بینک بیلنس، کچھ بزنس، کچھ تجارت، کچھ کار، کچھ بنگلے، اتنا ہی تو آدمی جمع کر کے رکھ سکتا ہے. قرآن کہتا کہ یہ نہیں، بلکہ اس سے زیادہ ساری دنیا بھی اگر تمہاری ملکیت میں ہوتی، ساری دنیا تمہیں پڑتی تو ساری مصیبت اتنا کچھ اگر تم فدیے میں جان چھڑانے کی کوشش کرو گے، لیکن ان کے ساتھ فدیہ نہیں لیا جائے گا اور ان کے لیے کوئی سبیل وہاں آخرت میں نہیں ہے. اثر اللہ جب عذاب کو دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تو بڑی ندامت ہوگی، بڑے شرمسار ہوں گے، لیکن وہ دن شرمساری کا نہیں ہے، وہ دن ندامت کا نہیں ہے، وہ دن بھگتنے کا دن ہے. اور اس بھگتنے کے دن سے پہلے آدمی کو اپنا حساب پورا کرنا چاہیے اس دنیا میں اور اپنی تیاری کرنی چاہیے. تو قرآن کہتا ہے وہ اثر الندامت لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو یقیناً وہ ندامت سے مبتلا ہوں گے، شرمسار ہوں گے. وقضی بینہم بالقسط، لیکن ان کا فیصلہ عدل کی بنیاد پر چکایا جائے گا، ظلم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، عدل کی بنیاد پر ان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. وہم لا یظلم، ظلم نہیں ہوگا. ولا ان للہ ما فی السماوات والارض، جان رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ آخرت کا دن آنے والا ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، اکثر لوگ بھلا چکے ہیں، جھٹلا چکے ہیں اور آخرت کے دن کو یاد نہیں رکھتے. اگر وہ لوگ آخرت کو یاد رکھتے تو لوگوں کا یہ رویہ نہیں ہوتا جو آج ان کا ہے. وہ یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی پروردگار ہے جو لوگوں کو زندگی عطا کرتا ہے، وہی پروردگار ہے جو لوگوں کو موت عطا کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. اس کے بعد قرآن مجید کی دو آیتیں، اہم ترین آیتیں آ رہی ہیں. دو آیت میں کہا گیا، چونکہ قرآن مجید سورہ یونس میں زیادہ تر مجادلہ، میں نے جیسے کہا کہ کشمکش میں قرآن کو یہاں موضوع بنایا، لوگوں نے کہا کلام خود سے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ کر پیش کرتے ہیں، پھر قرآن نے اس کا چیلنج کیا، قرآن نے جواب دیا. یہ ساری چیزیں قرآن ہی پر بحث ہے، اور بیچ بیچ میں کچھ باتیں کچھ آیتیں آ رہی ہیں. پھر قرآن مجید کی آیت آ گئی, کہا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون. یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیتیں ہیں. قرآن نے اپنا تعارف مختلف مقامات پہ پیش کیا ہے, اپنا اون انٹروڈکشن. ہر آدمی اپنا انٹروڈکشن کرتا ہے, اور سب سے بہترین انٹروڈکشن خود کا انٹروڈکشن ہوتا ہے, سیلف انٹروڈکشن, بجائے اس کے کہ کوئی اور میرا تعارف کرائے میں اپنا تعارف خود سے کراؤں تو زیادہ بہتر ہوگا. اس طرح قرآن مجید نے اپنا انٹروڈکشن کئی مقامات پہ کرایا, لیکن سب سے واضح سب سے بہترین انٹروڈکشن ان دو آیتوں میں پایا جاتا ہے. سورہ یونس کی یہ دو آیتیں قرآن اپنا تعارف اس میں پیش کرتا ہے کہ یہ کتاب کیسی کتاب ہے اور اس کتاب کی حیثیت کیا ہے, یہ کتاب کن کن اینگل سے لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے, گویا کہ ان دو آیتوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کیا. اور آج میں چاہتا ہوں کہ انہی دو آیتوں پر رک کر تھوڑی تفصیلی گفتگو آپ لوگوں کے سامنے کروں. کہا کہ یا ایھا الناس, سارے انسانوں سے خطاب ہے. دیکھیے تصور کہ یہ کلام گویا کہ سارے انسانوں کے لیے نازل کردہ کلام ہے, لیکن ہم لوگوں نے اسے امت کے لیے بھی نہیں بلکہ ایک مخصوص طبقے کے لیے بنا کر چھوڑا ہے اس کلام مجید کے متعلق, جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ صرف امت مسلمہ کے لیے نازل کردہ کتاب نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت کے لیے نازل کردہ کتاب ہے. یا ایھا الناس, اے انسانوں, اے لوگو, او مین کائنڈ, اگر کہا جائے تو ساری انسانیت سے قرآن خطاب کرتا ہے. کہتا ہے جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے موعظۃ آ گئی ہے, تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے واعظ آ گیا ہے, تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت آ گئی ہے, ایڈمونیشن آ گیا ہے تمہارے لیے. قرآن کہتا ہے کہ ایک تو اس کی حیثیت نصیحت کی ہے, موعظت کی ہے, نمبر ایک. نمبر دو, وہ شفاء لما فی الصدور, تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کا علاج اس کے اندر موجود ہے, اس کے لیے شفا اس کلام کے اندر موجود ہے. وہ شفاء لما فی الصدور وہ ہدا, یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے, وہ رحمت للمومنین, اور مومنین کے لیے یہ کتاب رحمت کی کتاب ہے. سراسر خیر, سراسر رحمت, سراسر برکت ہے اس کتاب کے اندر. گویا کہ چار اینگل اس کتاب کے بارے میں پیش کیا گیا ہے. اس کا تھوڑا سا ہم جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ایک ایک ایسپیکٹ, موعظت کیا ہے, شفا کیا ہے, ہدایت کیا ہے, رحمت کیا ہے, اس پر ہم تھوڑا سا رک کر گفتگو کریں. موعظت اصل میں کیا ہے, دلوں کو موہ لینے والا کلام, دلوں کو پسیجنے والا کلام, دلوں کے اندر سوز اور گداس پیدا کرنے والا کلام, اور دلوں کو نرم کرنے والا, دلوں کو مانجنے والا کلام ہے یہ. اور اس لیے دلوں کو مانجنا ہے کہ اصل انسانی زندگی میں قلب ہی کا سب سے بڑا رول ہے. آج میرا یہ موضوع نہیں ہے ورنہ میں اپنے عنوان سے ہٹ جاؤں گا. معلوم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں قلب ہی کا سب سے بڑا رول ہے. قلب جو ہے بادشاہ کا مقام رکھتا ہے, اور عقل اس کے ماتحت ہونی چاہیے, اور ہے بھی حقیقت میں. خدا تعالیٰ نے انسانی جسم کو جو بنایا اس میں اسے اعضاء, جوارے, احساسات, جذبات, خیالات, خواہشات, غصہ, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی, عقل دی, لیکن یہ ساری چیزیں, سارے فیکلٹیز قلب کے تحت ہونی چاہیے. اور ایسا ہی ہوتا بھی ہے, قلب ہی بادشاہ ہوتا ہے, قلب ہی ڈیسیشن لیتا ہے, ڈیسیشن میکر انسانی زندگی میں قلب ہوتا ہے. لہذا قلب کو مانجا جائے, قلب کو صاف کیا جائے. یہ قرآن کا اسٹائل ہے کہ دنیا میں بادشاہوں کے سامنے کلام کو پیش کیا جائے, عمرا کے سامنے اس کلام کو پیش کیا جائے, سلاطین کے سامنے اس کلام کو پیش کیا جائے, تاکہ وہ لوگ سدھر جائیں تو دنیا سدھر سکتی ہے. عمرا, سلاطین, بادشاہ, اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے. ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر دور میں قیصر و کسرا کو, ایران کے اور یمن کے بادشاہوں کو آپ نے خطوط لکھے. اور کل کے نیوز پیپر میں آپ نے دیکھا کہ ابھی مصر کی طرف سے, وہاں کی جو منسٹری ہے اس منسٹری کی طرف سے اب اس بات کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ یہ خطوط جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کے سربراہوں کو لکھے تھے, ان خطوط کا انٹرنیٹ میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ دنیا دیکھے کہ اسلام ایک پاورفل ریلیجن ہے. اس پریس کانفرنس میں بتایا گیا, پریس ریلیز میں, کہ انٹرنیٹ میں اب وہ خطوط ڈالے جا رہے ہیں اور ہر آدمی انٹرنیٹ میں دیکھ سکتا ہے. گویا کہ آپ نے سلاطین کو, ذمہ داروں کو, معاشرے کے بڑے لوگوں کو, بادشاہوں کو خطاب کیا تاکہ اگر وہ لوگ سدھر جائیں تو ساری انسانیت سدھر سکتی ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے طائف کا سفر کر رہے تھے, 10 سال کے بعد, 10 سال تک آپ نے مکے میں دعوت دی, اس کے بعد طائف جب پہنچے تو آپ نے 3 سرداروں کے پاس اپنا پیغام پیش کیا, عبدیہ بن لیل, مسعود اور ایک اور نام ملتا ہے حبیب, 3 لوگوں کے پاس آپ گئے اور تینوں طائف کے بڑے بڑے سردار تھے. یہ کانسیپٹ اسلام دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور سیدھے فرعون کے دربار میں پہنچے. یہ کانسیپٹ کہ ائمہ, سلاطین, بادشاہ, بڑے لوگوں کو اگر دعوت پہنچتی ہے, وہاں اگر ان کی اصلاح ہو جائے تو ساری مملکت سدھر سکتی ہے. امام غزالی کہتے ہیں کہ انسانی جسم بھی ایک مملکت کے معنی سمجھو, اور اس میں قلب جو ہے بادشاہ ہے, یہ بادشاہ ہے اور یہ وزیر ہے. عقل کے بارے میں کہتے ہیں یہ وزیر ہے, غصے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پولیس ہے, اور سینسز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں، سونگنا، چکنا اور دیکھنا، یہ سارے جو سینسز ہیں اس کے بارے میں امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ گویا کہ جاسوس ہیں، یہ بادشاہ ہے، یہ وزیر ہے، خواہشات اس کا فائنانس منسٹر ہے، غصہ اس کا پولیس فورس ہے، اور یہ جو حواس دیے گئے ہیں، دیکھنا، سونگنا، چکنا، یہ ساری حواس جو سینسز دیے گئے ہیں، یہ گویا کہ جاسوس ہیں اس مملکت کے. پھر امام غزالی کہتے ہیں یہ بادشاہ ایک دوسری دنیا کا سفر کرنے والا ہے، یہ بادشاہ نے قلب، روح جسے کہتے ہیں، انسان مرنے کے بعد اس کا جسم مٹی میں چلا جائے گا لیکن اس کا قلب، اس کی روح، اسلام نے کہا، قرآن نے کہا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے گا، سلامت والا دل لے کر آئے گا، سلامت روی والا قلب لے کر آئے گا، اس کے لیے آخرت میں نجات ہے. الا من اتى اللہ بقلب منیب، قرآن نے کہا کہ منیب، بالکل صاف، اکسو دل لے کر جو آئے گا قیامت کے دن، اس کی نجات ہے. تو امام غزالی کہتے ہیں کہ دل ہی لے کر انسان آخرت میں پہنچتا ہے، تو وہ ایک دوسری دنیا کا، ایک دوسرے ملک کا سفر کرنے والا ہے یہ بادشاہ. یہ بادشاہ اس ملک کو جانے سے پہلے اپنے جاسوسوں کو بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ ذرا اس ملک کی خبر لے آؤ، تو چونکہ وہاں جانا ہے، وہاں کیا پاسپورٹ چلے گا، وہاں کا ویزا کیا ہے، وہاں کی کرنسی کیا ہے، وہاں کیا کیا چیزیں لے جانے پر وہاں کا بادشاہ خوش ہوتا ہے، کیا چیزیں لے جانے پر وہاں پکڑ ہوگی اور وہاں قید خانے میں ڈال دیا جائے گا. گویا کہ یہ بادشاہ اپنے جاسوس سے کہتا ہے. تو یہ آنکھ، ناک، کان، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ سینسس دیے، حواس دیے، یہ حواس ساری کائنات کا مطالعہ کر کے خبریں لاتے ہیں، یہ حواس خبریں لاتے ہیں، اس دنیا کی خبریں لاتے ہیں جہاں یہ بادشاہ جانے والا ہے، اور اس کے بعد لا کر وزیر کے سامنے رپورٹ پیش کرتے ہیں. وزیر ہے عقل، عقل وزیر سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وزیر کا کام یہ ہے کہ انالیسس کرے، رپورٹ مرتب کرے، تجزیہ کرے، لیکن ڈیسیشن لینا وزیر کا کام نہیں ہے. وزیر ساری چیزیں انالیسس کرنے کے بعد بادشاہ کے سامنے، قلب کے سامنے پیش کر دیتا ہے، صاحب اس کائنات سے یہ مطالعہ کیا ہے ہمارے جاسوسوں نے، اور تم جہاں سفر کرنے والے ہو، دوسری دنیا کا سفر، اس کے لیے یہ یہ احوال ملے ہیں ہم کو، اس کائنات کا یہ خدا ہے، سورج اور چاند بے مقصد نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں حواس بتا دیتے ہیں. عقل آ کر بتاتی ہے قلب کو، کہ وزیر بتا دیتا ہے قلب کو، بتا دیتا ہے بادشاہ کو. بادشاہ اب ڈیسیشن لیتا ہے، اور امام غزالی نے کہا کہ یہ اصل میں اگر یہ ٹھیک ہو جائے، یہ قلب سدھر جائے، تو پھر سارے ملک کا نظام بدل جاتا ہے، اور اگر یہ حکمران بگڑ جائے تو پھر پورے ملک کے اندر فساد مچتا ہے. یہ وہی بات ہے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سمل جائے، سدھر جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، تو تمہاری زندگی کی اصلاح ہو جائے گی، اور اس کے اندر اگر خرابی پیدا ہو جائے تو تمہاری زندگی کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی. قلب، جیسے میں نے کہا کہ ظاہری طور پر بادشاہوں کو خطاب کیا جاتا ہے، انسانی جسم کا جو بادشاہ ہے قلب، اس بادشاہ کو کیپچر کیا جائے، موہ لیا جائے، خریدا جائے، اسے نرم کیا جائے، اس کے اندر سوز اور گداس پیدا کیا جائے، اور اسے مولڈ کیا جائے تاکہ وہ قرآن کے مطابق چلنے کے قابل ہو. تو قلب کو اصلاح قرآن خطاب کرتا ہے، اور موعظت گویا کہ قلب کو ایڈریس کرنے کا نام ہے. میں آپ کو یہاں اس وقت ایک آیت کا حوالہ دوں، قرآن مجید میں ایک غالباً چودہویں پارے کی آخر میں یہ آیت آتی ہے، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. موعظت کا لفظ یہاں آیا ہے. اس پر مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی سمجھتے تھے، ہم بھی جب اس آیت کا مطالعہ کرتے تھے تو اس میں کہا گیا لوگوں کو بلاؤ اللہ کے دین کی طرف، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ بلاؤ، والموعظۃ نصیحت کے ساتھ بلاؤ، وجادلہم باللتی ہی احسن، جھگڑالو لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرو لیکن جدال احسن کرو، اچھے طریقے سے بحث کرو. ہم اتنا ہی سمجھتے تھے، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ انسانی سماج کے تین کیٹیگریز ہیں یہ. ایک کیٹیگری وہ ہے جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہتا ہے، اسے دلائل سے، پروفس کے ساتھ، آرگیومنٹس کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ سے مراد وہ کیٹیگری ہے جو ذہنوں کو اپیل کرنے کا نام ہے حکمت، ذہنوں کو اپیل کرنے کا. لیکن ہر آدمی ذہین نہیں ہوتا دنیا میں، ہر آدمی کو دلائل نہیں چاہیے، پروفس نہیں چاہیے، بلکہ قلب کو ایڈریس کرنا ضروری ہوتا ہے. انسانیت کی ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جسے دلائل سے دلچسپی کم ہوتی ہے اور صرف وہ قلب کی بات مانتے ہیں. تو امام مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں ایک کیٹیگری وہ ہے، ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ میں انٹلیکچوئل کیٹیگری ہے، والموعظہ میں عوام ہیں، عوام کو ایڈریس کرنے کے لیے ان کے دلوں کو خطاب کیا جائے، لوگوں کے دلوں کو اثر انداز کیا جائے. موعظت یہی چیز ہے کہ دلوں کو ایڈریس کیا جائے اور دلوں کو نرم کیا جائے. وجادلہم باللتی احسن، کہتے ہیں مولانا اشرف علی صاحب کہ ایک طبقہ تو وہ ہے صاحب جو دلائل سے سمجھنا چاہتا ہے اسلام کی بات، سمجھاؤ دلائل سے. ایک طبقہ وہ ہے جو صرف سوز اور گداس سے بات کو سمجھتا ہے، نصیحتوں سے بات کو سمجھتا ہے، اسے سمجھاؤ. تیسرا ایک طبقہ ہوتا ہے جو نہ دلائل سے بات کو سمجھتا ہے، نہ نصیحت سے بات کو سمجھتا ہے، وہ اجڑ طبقہ ہوتا ہے، جاہل طبقہ ہوتا ہے، گمار طبقہ ہوتا ہے اور شر پسند طبقہ ہوتا ہے، نہ دلائل سے بات کو سمجھتا ہے اور نہ ہی نصیحت سے بات کو سمجھتا ہے، وہ طبقہ اسلام اور اسلامی تحریک کے خلاف اشغلے چھوڑتا ہے۔ سرداران قریش جو تھے مکے کے، وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے خلاف باتیں بناتے تھے، تو اب کہا گیا کہ ان لوگوں کو چھوڑا نہیں جائے۔ یہ نہیں کہ تم نے نصیحت کر دی چھوڑ دو، تم نے حکمت کے ساتھ سمجھا دیا بات چھوڑ دو، نہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان سے مجادلہ کرو، ان سے ٹکر لو، لیکن بہترین انداز سے ٹکر لینی چاہیے تاکہ دشمن پسپا ہو، اپنے دلائل میں وہ کمزور ثابت ہو جائے اور اسلام کی باتیں برتر ثابت ہو جائے۔ تین کیٹیگری علامہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بتایا، اس میں جو سیکنڈ کیٹیگری ہے موعظت، واعظ کرنا چاہیے۔ قرآن نے کہا کہ قد جاءتکم موعظہ، تمہارے لیے موعظت آ گئی ہے، نصیحت آ گئی ہے۔ نصیحت قرآن مجید کیسے کرتا ہے، اس کی کچھ دلائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اس تفصیل کے ساتھ جانے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے ہر عام آدمی کے سمجھنے کی کتاب نہیں ہے۔ مجھے اپنے دوست سے گفتگو کرتے وقت بھی یہ معاملہ پیش آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں، لوگوں کو نصیحت نہیں کر سکتے، قرآن مجید سے بہت بلند کتاب ہے، بہت بلند پایا کتاب ہے اور ہر آدمی اسے سمجھ نہیں سکتا، لہذا انسانوں کی اصلاح کے لیے کچھ آسان چیزیں ایجاد کرنے کی ضرورت لوگوں نے محسوس کی۔ نہیں، قرآن سے بہتر کوئی آسان کتاب نہیں ہے، قرآن سے بہتر کوئی موعظت کی کتاب نہیں، قرآن سے بہتر نصیحت کرنے والی کوئی کتاب نہیں، اس لیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے انسانوں کی دلوں کی حالت کو، تو اللہ تعالیٰ سے بہتر دلوں کو ایڈریس کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا قرآن مجید نے کہا کہ یہی سب سے بہترین موعظت کی کتاب ہے۔ موعظت میں نے بتایا، اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ تین انداز اسٹائل ہے قرآن مجید کا، ایک ہے تذکیر بعلی اللہ، ایک تذکیر بھی ایام اللہ، ایک تذکیر بھی انذار۔ میں نے رمضان کے آغاز میں، پہلے رمضان میں یہاں اس پر گفتگو کر لی تھی، اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، البتہ قرآن مجید کی کچھ آیتوں کو رکھ کر بتاؤں گا کہ قرآن کیسے نصیحت کرتا ہے۔ اور ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے، ہماری مسجدوں سے ایسی موعظت ہونی چاہیے، ایسی ہی نصیحت ہونی چاہیے، یہی انداز ہو لوگوں کے دلوں کو موہنے کا۔ قرآن مجید بہت سی جگہ انسانوں کو پکارتا ہے، یا ایو الناس، یا ایو الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ قرآن کا انداز دیکھیں، اے انسان، مفسرین لکھتے ہیں اس جگہ قرآن مجید کا جو ایڈریسنگ کا جو اسٹائل ہے، جو ٹون اینڈ ٹیمپر ہے، وہ وہی ہے جو ماں اپنے درد بھرے لہجے میں اپنے نافرمان لڑکے کو جو ایڈریس کرے گی کہ اے میرے پیارے بیٹے، کیا میں نے تجھے اسی لیے اپنے خون جگر کو دودھ کی شکل میں پلا پلا کر پالا پوسا تھا کہ تو آگے بڑھ کر پل کر جوان ہو کر میری نافرمانی کرے، مجھ سے بغاوت کرے، میرے گھر سے بھاگے، تو کیا اسی لیے میں نے تجھے دن کا چین اور رات کی نیند کو حرام کر کے میں نے پالا تھا؟ ماں جس ٹون میں گفتگو کرتی ہے، مفسرین کہتے ہیں اسی ٹون میں قرآن کہتا ہے، یا ایہا الانسان، اے انسان تجھے کیا ہو گیا، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تو اپنے رب کریم سے دھوکے میں پڑا ہوا ہے، تو مدہوش ہے، بدمست ہے، سست ہے، غافل ہے اور خدا سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، تجھے نہیں معلوم کون ہے تیرا خدا، وہ خدا جس کے بارے میں کہا الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ پروردگار جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے نک سکھ سے درست کیا، جس نے تجھے متناسب بنایا، پرپورشنیٹ بنایا اور معتدل بنایا، بے ڈھنگا نہیں بنایا، بے ڈھب نہیں بنایا، بلکہ تجھے متناسب بنایا، اے انسان کیا اس پروردگار سے تو منہ مڑ کر زندگی بسر کرتا ہے؟ قرآن مجید کا اسٹائل عرض کرنے کا، یہ نصیحت کرنے کا قرآن مجید کا یہ خاص انداز ہے۔ پھر قرآن مجید کا انداز دیکھیے، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا۔ پوری طویل آیتیں، آخر میں کہا کہ یقیناً آخرت آنے والی ہے، کیا تم آخرت کو انکار کرتے ہو؟ اگر تم آخرت کا انکار کرتے ہو تو اتنی سمجھ تم نہیں رکھتے، اتنی عقل تم نہیں رکھتے۔ دیکھو، الم نجعل الارض مہادا، ہم نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا۔ باقی خدا تعالیٰ کا یہ کمال، یہ احسان کہ تم نے کبھی غور کیا کہ زمین کو ہم نے تمہارے لیے گہوارہ بنایا؟ جیسے ایک بچہ جھولے میں بڑی مست نیند سوتا ہے، یا ماں کی گود میں جس طرح آرام سے سوتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ تم نے کبھی غور کیا زمین کے بناوٹ پر کہ تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنا دیا گیا؟ حالانکہ زمین گہوارے کی شکل میں نہیں ہے، زمین ایک کرہ ہے، ایک گلوب ہے، ایک اسپیریکل شیپ باڈی ہے، اور اس گول شیپ کے باڈی میں انسان کھڑا ہوا ہے۔ تصور کریں آپ، تو گویا کہ سر کے بل ہم لٹکے ہوئے ہیں۔ تصور کریں آپ کہ اس طرح گلوب میں آپ اوپر نہیں، اگر گلوب کے نیچے حصے میں ہیں رات کے وقت، کیونکہ امریکہ اس وقت سورج کے سامنے ہے تو ہندوستان سورج سے بہت دور ہے، نیچے کی طرف ہے، تو ہم گویا کہ سر کے بل لٹکے ہوئے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے ایسے انتظام کیا کہ ہم کو سر کے بل لٹکنے کا احساس نہیں ہوتا۔ دنیا گھوم رہی ہے لیکن دنیا کے گھومنے کا احساس ہمیں نہیں ہوتا۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا زمین میں ہمارے لیے قیام کی جگہ، کہ گویا کہ بچہ گہوارے میں پڑا ہوا۔ قرآن پوچھتا ہے کہ کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ تم آخرت پہ جھٹلاتے ہو. اتنا تو تم تصور کرو کہ تمہارے لیے ہم نے زمین کو گہوارہ بنایا, الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا, ہم نے پہاڑ کو تمہارے لیے میخوں کی طرح گاڑ دیا. قرآن مجید کا نصیحت کا انداز بڑا پیارا انداز ہے, ایک ایک چیز کو اپیل کرتا ہے, پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ سوچو ذرا دیکھو کیا تمہارے لیے ہم نے پہاڑ کو میخوں کی طرح گاڑ نہیں دیا. ہمیں معلوم ہے کہ یہ کرا گھوم رہا ہے, یہ ارتھ یہ زمین گھوم رہی ہے سورج کے طرف. کوئی بھی باڈی جب گھومتی ہے ایک سینٹر کے اطراف میں اسپیریکلی اگر گھومتی ہے, جیسے کہ ہم گاڑی لے کر بائک میں جاتے ہیں تو کہیں اگر ٹرن آتا ہے کرویچر آتا ہے روڈ میں سڑک میں ہم گھومتے ہیں تو بڑی تیزی سے اگر ہم گاڑی میں گھومتے ہیں تو ہماری گاڑی اسکڈ ہو جاتی ہے, اور یہ اسکڈ ہونا سینٹریپیٹل فورس کی وجہ سے ہوتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ایک فورس ہے جو ہمیں اپنے مرکز سے دور ڈھکیل دیتی ہے, سینٹریپیٹل فورس, اسی وجہ سے ہماری گاڑی اسکڈ ہوتی ہے. کہا کہ والجبال اوتادا, یہ زمین گھومتے گھومتے سورج کی طرف, اس بات کا امکان تھا کہ یہ زمین کھسک جاتی, پھسل جاتی, گر جاتی اور تم ڈھلک جاتے. اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا کہ میخوں کی طرح پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ یہ زمین گھومتے گھومتے گرنے نہ پائے, ڈھلکنے نہ پائے اور تمہاری زندگی کا خاتمہ نہ ہونے پائے. ہم نے تمہارے لیے یہ سب انتظام کیا, کیا تم نے غور نہیں کیا, کیا تم نے یہ غور نہیں کیا. وبنینا فوقکم سبعاً شدادا, ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان قائم کیے. یہی مضبوط آسمان کی وجہ سے جو سورج کا ٹیمپریچر میں نے جیسے بتایا کہ 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر ہوتا ہے, لیکن اس دنیا میں اس ٹیمپریچر کو پہنچتے پہنچتے 45 اور 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے. باقی سینٹی گریڈ جو ٹیمپریچر ہے وہ کہاں گیا, وہ ٹیمپریچر وہ حرارت فلٹر کر دیا جاتا ہے. وہ بنائے نا فوقکم سب انشدادا, تمہارے سروں کے اوپر ہم نے ایسے اسپیئرس قائم کر رکھے ہیں جس میں پرٹیکولر ویو لینتھ کی انٹینسٹی گرمی داخل ہوتی ہے, بقیہ گرمی باہر سے چھن کر واپس چلی جاتی ہے. یہ سب ہم نے انتظام کیا. ان سب چیزوں کے بعد بھی کیا تم آخرت کو نہیں مانو گے, قرآن مجید پوچھتا ہے. پھر قرآن کہتا ہے, معجزت کا طریقہ قرآن مجید کا, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں اس کلام کو ہم نے بھیجا لیکن تم نے اس کلام سے روگردانی اختیار کی, اس موعظت کے کلام سے تم نے روگردانی اختیار کی. تم اندھے بن کر زندگی بسر کرتے تھے, تم کو اس کلام کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی, اس سے تم نے اپنی زندگی کے لیے ٹارچ کی طرح استعمال نہیں کیا, تم نے روشنی کا استعمال نہیں کیا اس کلام سے, گویا کہ تم دنیا میں اندھے تھے. لہذا تمہارے لیے حشر یہ ہے کہ آخرت میں تم اندھے اٹھائے جاؤ گے. یہ نصیحت ہے قرآن مجید کا انداز. اور یہ جو قرآن جب گفتگو کرتا ہے تو دلوں کے اندر کپکپی تاری ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم کو اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا, لوگ کہیں گے قال رب لم حشرتنی اعما, اے پروردگار مجھے اندھا کیوں اٹھایا, وقت کنت بصیرا جبکہ دنیا میں میں آنکھوں والا تھا. تو خدا تعالیٰ پوچھے گا کیا ہماری آیتیں نہیں آئی تھی دنیا میں, تم اندھے بن کر زندگی بسر کرتے تھے ہماری آیتوں کے خلاف, تو تمہاری سزا یہی ہے کہ آخرت میں تم کو اندھا اٹھایا جائے. میدان حشر میں اس کی پریشانی اس کی مصیبت کا قرآن کئی جگہ تذکرہ کرتا ہے, اس پر مستضاد یہ مصیبت کہ آدمی اندھا بن کر ٹھوکریں کھاتا پھرے, کتنی بری بات ہوگی انسان کے لیے. یہ نصیحت قرآن مجید کی نصیحت کرنے کا انداز بہت ہی پیارا ہے, اور ہر جگہ ایک ایک سٹائل سے, کبھی آیات کو یاد دلاتا ہے, کبھی نشانیوں کو یاد دلاتا ہے, کبھی قلوب کو جھنجھوڑتا ہے, کبھی کہتا ہے کہ اس آخرت سے ڈرو, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں آخرت کے دن سے ڈرو, اس دن کا جھٹکا بہت ہی خطرناک جھٹکا ہوگا, اور وہ دن کا جھٹکا ایسے ہوگا, وہ آخرت ایسی ہوگی, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ و صاحبتہ و بنی لکل امرئ یومئذ شان یغنی. قرآن کہتا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا قیامت کے دن جبکہ لوگ اپنے باپ سے بھاگیں گے, ایک فرد اپنے بھائی سے بھاگے گا, اپنی ماں سے بھاگے گا, اپنے بچے سے بھاگے گا, اپنی بیوی سے بھاگے گا, اس دن انسان کو اپنی نفسی کا عالم ہوگا, اس دن سے ڈرو. قرآن مجید ڈراتا ہے, واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. قرآن کہتا ہے آخرت سے ڈرو, جس دن فدیہ نہیں لیا جائے گا, جس دن سفارش قبول نہیں کی جائے گی, جس دن تمہارے لیے کوئی حامی و مددگار نہیں آئے گا. موعظت کا طریقہ قرآن موعظت واس کرتا ہے, سامنے آگے بڑھ کر آنے کی اپیل کی گئی ہے, کیونکہ لوگ پیچھے آ رہے ہیں, تو ان کو مجید کا موعظت کا انداز آیتوں کو نشانیوں کو بتا کر دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اس نے مثالوں کو بھی استعمال کیا. قرآن موعظت پر چونکہ میں گفتگو کر رہا ہوں, واعظ اور نصیحت کے طریقے کیا ہونی چاہیے, یہ ایک طریقہ قرآن مجید کا. کبھی ہم آیتوں کو بتا کر, اللہ تعالیٰ کے کمالات کو بتا کر, اللہ تعالیٰ کی صنعت کو بتا کر, اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بتا کر لوگوں کو نیک راہ پر آنے کی تلقین کریں, ترغیب دلائیں, یہ طریقہ. کبھی یہ کریں کہ ان کے قلوب کو جھنجھوڑا جائے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلائے جائیں. کبھی یہ قرآن مجید کا اسٹائل ہوتا ہے کہ مثالیں پیش کرتا ہے. مثلاً ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات سے روگردانی اختیار کرتے ہیں, اس کلام سے بے پرواہ ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں, ان کو کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی دنیا میں, اور اس سے آگے چل کر وہ اپنے لیے خود سے راستہ طے کر لیتے ہیں اور اللہ کے کلام کو پسے پچھ ڈال دیتے ہیں اور دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ان کے بارے میں قرآن نے کتنی پیاری مثال دی. قرآن مجید نے کہا کہ ان کو اس شخص کا واقعہ سناؤ, پڑھ کر سناؤ جسے ہم نے آیات عطا کی تھی. فانسلق منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. قرآن کہتا ہے کہ ذرا لوگوں کو وہ آیت پڑھ کر سنائیے, وہ واقعہ سنائیے کہ ہم نے ایک شخص مثال دی. اللہ تعالیٰ نے, ہر فرد ہو سکتا ہے, میں ہو سکتا ہوں, آپ ہو سکتے ہیں, ہم اس مثال میں اپنے آپ کو فٹ کریں تو کتنی بری مثال ہے کہ ہم نے آیات الہی اسے عطا کی تھی لیکن اس نے اس کی زنجیروں سے باہر بھاگا, نکلا اس سے, ان آیتوں سے باہر نکل کر زمین کی طرف جھک پڑا, دنیا داری کرتا رہا, دنیا پرست بن گیا. تو قرآن کہتا ہے کہ ایسے دنیا پرست جسے ہم چاہتے تو قرآن مجید کی آیتوں سے بلند کر سکتے تھے, ولیکن اخلدہ الی الارض, جبکہ وہ نیچے کی طرف مائل رہا, اس شخص کی مثال کتے کسی ہے. فمثلہ کمثل الکلب, قرآن نے کہا کہ ان تحمل علیہ یلہث و تترکہ یلہث, نصیحت کرنے کا انداز یہ ہے, مثال دینے کا, کہ دنیا پرست انسان کی مثال اللہ تعالی نے دی کتے کی مثال. کتا دیکھو, اسے دنیا میں صرف پیٹ اور شرمگاہ سے دلچسپی ہوتی ہے, اس سے آگے زندگی میں اور کوئی بلند اس کے پاس مقصد نہیں ہوتا. پیٹ اور شرمگاہ کے علاوہ اس کی زندگی کی دوڑ دھوپ کہیں اور نہیں ہوتی, بس 6 انچ کے درمیان اس کی ساری زندگی کی دوڑ دھوپ ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ کیا تم بھی اتنے نیچے گر چکے ہو کہ تمہاری زندگی کا بھی مقصد صرف اور پیٹ اور شرمگاہ ہو جائے, اور اس سے زیادہ زندگی کا کوئی بالا مقصد اور نصب العین زندگی کے تمہارے پاس نہ ہو. قرآن کہتا ہے, یہ مثال دینے کا انداز موعظت کا. تو قرآن مجید موعظت ہے, واعظ ہے, نصیحت ہے, اور واعظ اور نصیحت کے میں نے اسپیکٹس رکھے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کبھی آیات کو بتا کر, کبھی دلوں کو جھنجھوڑ کر, کبھی آخرت کی آیتوں کو سنا کر, کبھی مثالیں پیش کر کے, اور کبھی قوموں کو تباہ کرنے کا قصہ سناتا ہے, قوموں کا تذکرہ کرتا ہے. افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. کیا تمہارے لیے اس میں نصیحت نہیں ہے کہ ہم نے کتنی ہی بستیوں کو اجاڑ دیا, تباہ کر دیا, اور تم ان بستیوں سے گزرتے ہو. مشرکین گزرتے تھے ان بستیوں سے, جو قوم لوط کی بستیاں تھی اور قوم عاد اور قوم ثمود کی بستیوں سے وہ گزرتے تھے تجارت کے زمانے میں. پوچھتا ہے قرآن مجید, کیا تم ان بستیوں سے گزرتے ہوئے سبق نہیں لیتے؟ ان بستیوں کو ہم نے تباہ کیا. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی, اس میں نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے نصیحت موجود ہے. ان تباہ شدہ بستیوں میں تمہارے لیے نصیحت موجود ہے. قرآن نے ایک نہیں, دو جگہ نہیں, کئی جگہ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے. تو صرف عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موعظت اس طرح سے کی جاتی ہے, نصیحت اس طرح سے کی جاتی ہے. نصیحت کرنے کا مستند طریقہ, نصیحت کرنے کا بہترین طریقہ اور نصیحت کرنے کا قرآنی انداز یہ ہے. اس کو چھوڑ کر ہم لوگوں کو نصیحت کرنے کے اپنے طرز ہم نے کیا کیا طریقے ایجاد کر لیے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ہمارے لیے یہی طریقہ ہونی چاہیے کہ قد جاءتکم موعظہ, تمہارے لیے موعظت واعظ آ گئی ہے تمہارے لیے. من ربکم وشفاء لما فی الصدور, اور تمہارے دلوں کی بیماریوں کا اس میں علاج موجود ہے. دل کی بیماریوں سے مراد میں نے جیسے کہا کہ قلب بادشاہ ہے, یہیں سے اعمال ڈھلتے ہیں, کفر یہیں پیدا ہوتا ہے, شرک یہیں پیدا ہوتا ہے, نفاق یہیں پلتا ہے, غصہ, حسد, کینہ, کپٹ, جلن, بغض, عداوت, دشمنی, فریب, ساری چیزیں دل کے اندر پلتی ہیں, عقل کے اندر نہیں, قلب کے اندر یہ بیماریاں پلتی ہیں. اور ان ساری بیماریوں کا علاج قرآن مجید نے بتایا ہے. کفر کا علاج, شرک کا علاج, نفاق کا علاج, غصے کا علاج, بغض کا, عداوت کا, دشمنی کا, یہ ساری چیزوں کا, کم ظرفی, تنگ دلی, تنگ نظری, یہ سارے جو امراض انسان کو آ کر دبوچ لیتے ہیں, ان امراض سے چھٹکارا دلانے کے لیے قرآن آیا ہے. اور دل کے ایک ایک مرض کی اصلاح قرآن مجید کرتا ہے. ایک تو یہ مطلب ہوا, گویا کہ قرآن مجید دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے. اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے, وہ یہ کہ انسانی زندگی کے جو اصل بیماریاں ہوتی ہیں, جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں, اس کا بھی علاج قرآن مجید میں موجود ہے. مولانا عبد الکریم پاریک صاحب نے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا ہے قرآن مجید کی آیتوں سے کیسے شفا موجود ہے, لیکن انہوں نے آخر میں لکھا کتاب کے آخر حصے میں کہ لوگ اسے صدق دل سے پڑھیں, خدا سے دعا کریں تو اس کلام کے اندر شفا ہے, لیکن اسے دکانداری اور پیشہ وارانہ نہ بنا لیں. انہوں نے لکھا ہے کہ شفا سے مراد یہ ہے کہ آدمی پڑھے قرآن سے, قرآن آیتوں کو نکالے اور وہاں سے اپنے لیے علاج تلاش کرے, لیکن اسے دکانداری بنانے کے لیے کتاب نہیں آئی ہے. شفا کیسے ہے اس آیتوں کے اندر, کتاب کے اندر, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. یہ سورہ فاتحہ بہت سی بیماریوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک بستی سے گزر رہے تھے, کہیں پڑاؤ کیا, وہاں جب پڑاؤ کیا, اس زمانے میں ہوٹلس نہیں تھے, تو گاؤں والے قبیلے کو کھلاتے تھے مسافروں کو، اور یہ مسافر اپنے گاؤں میں آنے والے مسافروں کو کھلاتے تھے، یہ اسٹائل ہوتا تھا اس زمانے کا. تو ایک جگہ پڑاؤ کیا صحابہ اکرام نے، اس قبیلے کے لوگوں سے جب کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا، کھانا نہیں دیں گے. یہ بخاری وغیرہ میں یہ حدیث آئی ہے. تو صحابہ اکرام چپ ہو گئے. رات میں یہ ہوا کہ اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا. لوگ بہت علاج کیے، بہت کوشش کی، لیکن اچھا نہیں ہوا. تو اس کے بعد دوڑے ہوئے آئے کہ صاحب مکے سے قافلہ آیا ہوا ہے، ممکن ہے کہ اس کے پاس کوئی علاج موجود ہو. تو لوگ وہاں بھاگے آئے، صحابہ اکرام کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، آپ کے پاس اگر کوئی علاج ہو تو کریں. صحابہ اکرام کے جو لیڈر تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ ہم تو علاج کریں گے، ہمارے پاس علاج موجود ہے، لیکن تم نے ہم کو چونکہ کھانا نہیں کھلایا تھا اس لیے ہم آپ سے اجرت لیں گے. کیا اجرت؟ وہ جو بکریوں کا سارا ریوڑ ہے وہ ریوڑ ہم کو دینا پڑے گا. تو کہ ایسا کیا انہوں نے. اس کے بعد گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر دم کیا. سورہ فاتحہ کے اندر بڑی تاثیر ہے. اس وقت موقع نہیں ہے آپ کو بتانے کا کہ سورہ فاتحہ کے اندر کہاں کہاں کیسی تاثیر ہے، بہت تاثیر ہے اس کے اندر. تو قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر دم کیا تو وہاں سے اس صاحب کا زہر نکلا اور اس کے نتیجے میں جو ہے شفا نصیب ہو گئی اس فرد کو، اور سارا بکریوں کا ریوڑ لے کر آئے. کل اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچ کر بتایا تو اللہ کے رسول نے کہا چونکہ میں نے سورہ فاتحہ تمہیں سکھائی تھی، میرا حصہ بھی نکالو. مذاق کیا آپ نے صاحب، اس میں میرا حصہ بھی نکالو ان بکریوں میں سے. یہ ہے کہ قرآن مجید دلوں کی بیماریوں کا بھی علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا بھی علاج اس کے اندر موجود ہے. و شفاء لما فی الصدور و هدى و رحمۃ للمؤمنین. یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت انسانوں کے لیے گائیڈ ہے، انسانوں کے لیے رہنما کتاب ہے، اور ہدایت زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں. انسانی زندگی کے تین ایسپیکٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اس کا تھاٹ، دوسرا ہوتا ہے اس کا ایکشن، تیسرا ہوتا ہے اس کا سینٹیمنٹ. بصائر، ہدا اور رحمت کہا جاتا ہے. تینوں چیزوں کے لیے قرآن مجید میں ہدایت ہے. انسانی فکر کے لیے ہدایت ہے، انسانی اعمال کے لیے ہدایت ہے، اور انسانی جذبات کے لیے ہدایت اس قرآن کے اندر موجود ہے. اور گائیڈ کی مثال ایسے ہے جیسے ہم دلی جاتے ہیں، آگرہ جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، چونکہ ہم دلی کی سرزمین سے واقف نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں کیا کیا چیزیں دیکھنے کی ہیں، کہاں کہاں جانا ہے، گھومنا ہے، اور کیا کیا خریدنا ہے، کہاں کہاں ہمیں بچ کر چلنا ہے، کہاں دھوکہ ہو سکتا ہے، فریب ہو سکتا ہے، ہم نہیں جانتے دلی کے. تو دلی پہنچنے کے بعد ہم ایک گائیڈ لیتے ہیں، اور گائیڈ ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ صاحب کس روٹ میں ہمیں چلنا ہے، کس روٹ میں جائیں گے تو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، جب دلی آئے ہیں تو خریدنے کی کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا چیزیں تم گھر لے جا سکتے ہو، اور کن کن مارکیٹ میں جا کر تمہیں پرچیزنگ نہیں کرنی چاہیے، دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، تو لہٰذا وہاں سے محفوظ ہونا چاہیے، گائیڈ ہمیں بتاتا ہے. کیونکہ ہم دلی کی سرزمین سے واقف نہیں تو ہمارے لیے پوری رہنمائی کرتا ہے، بتاتا ہے دلی میں جب تک رہیں گے ہم وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، گائیڈ اس کو کہہ دیں. قرآن مجید بھی ایسا ہی ایک گائیڈ ہے کہ ہم اس دنیا میں جب آئے تو مسافر بن کر آئے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس دنیا میں نشے و فراز کہاں کہاں ہے، خدا کی مرضی کہاں ہے، خدا کے راستے پر چلنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کہاں کہاں خدا کا غضب ہے، کہاں کہاں انسان ٹھوکر کھا سکتا ہے، اور کس راستے پر چلنے کے نتیجے میں انسان آخرت میں خسارہ اٹھا سکتا ہے، انسان نہیں جانتا. تو یہ قرآن مجید گویا گائیڈ ہے، انگلی پکڑ کر انسان کو بتاتا ہے کہ تمہارے لیے شارٹیسٹ روٹ کون سا ہے، تمہارے لیے فائدہ کا روٹ کون سا ہے، تمہارے لیے نقصان کی چیزیں کون سی ہیں. قرآن مجید بتاتا ہے وہ ہداؤں. اس کے بعد وہ رحمت للمومنین، اور قرآن مجید رحمت ہے سراسر مومنین کے لیے. رحمت سے مراد اللہ تعالیٰ کی سکینت، قلب ٹھنڈا ہو جائے، اطمینان پالے، قلب کے اندر بے کلی نہیں، بے چینی نہیں، اضطراب نہیں، پریشانی نہیں، اور ہول دھڑکا جسے ہم کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. قلب اطمینان سے رہتا ہے، سکون اختیار کرتا ہے، اس کا نام ہے رحمت. آدمی کی کمائی کم ہو، آمدنی کم ہو، لیکن اسے اگر سکون نصیب ہو تو اس سے بڑی دولت دنیا میں کسی کے لیے نہیں ہے. اور آج امریکہ اور سوئٹزرلینڈ میں لوگوں کا پر کیپیٹا انکم بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود لوگوں کو سکون نہیں ہے. وہاں سب سے زیادہ سوسائڈ ریٹ پایا جاتا ہے، لوگ خودکشی کرتے ہیں، اس لیے کہ پیسوں میں، کار میں، بنگلے میں امن نہیں ہے، سکون نہیں، رحمت نہیں ہے. رحمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور رحمت کے لیے یہ کتاب سب سے بہترین کتاب ہے، قرآن مجید. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا معمول تھا کہ راتوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اٹھ اٹھ کر تلاوت کرتے تھے. ہمیں معلوم ہے کہ قاری طیب صاحب نے اپنی کتاب میں حکیم الاسلام، خطبات حکیم الاسلام، ان کی جو کتابیں ہیں 10 جلدوں میں ہیں، وہ کتابیں میرے پاس بھی ہیں. تو اس کتاب میں کے ایک حصے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی کیسے تربیت کرتے تھے. اس میں یہ واقعہ انہوں نے لکھا کہ ایک مرتبہ آپ نکل کر جا رہے تھے، دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رات میں اپنے گھر میں آہستہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. پھر اور تھوڑی دور سے گزرے تو حضرت عمر کے گھر کے اوپر سے گزرے تو حضرت عمر بہت زور زور سے تلاوت کر رہے تھے. پھر اس کے بعد دوسرے دن دونوں کو طلب کیا، پوچھا ابوبکر سے کہ کیوں تم آہستہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اس خدا کے کتاب کو پڑھتا تھا جو خدا دلوں کی آواز کو سنتا ہے، تو لہٰذا مجھے ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ میں بلند آواز سے پڑھوں، میں آہستہ بھی پڑھ لوں تو خدا تعالیٰ جانتا ہے. میں اپنی اصلاح کے لیے پڑھ رہا تھا، اپنے قلب کو میں ایڈریس کر رہا تھا، لہٰذا میں نے آہستہ قرآن مجید کی تلاوت کی. حضرت عمر سے پوچھا تم کیوں زور زور سے تلاوت کرتے تھے، کہا کہ میں سوتوں کو جگانا چاہتا تھا اور شیطان کو بھگانا چاہتا تھا، اس لیے میں زور سے تلاوت کرتا تھا. مزاج تھا ایک حضرت عمر کا ایک مزاج تھا، حضرت ابو بکر کا ایک مزاج تھا، تو اللہ کے رسول نے ان دونوں کی اصلاح کی، کہا کہ رات میں قرآن مجید پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کو اس سے سکینت حاصل ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے انسان پر. لیکن ابو بکر سے کہا کہ تم تھوڑی سی آواز کو بلند کر لو، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تھوڑی سی آواز کو پست کر لو. یہ طریقہ ہے، لیکن راتوں میں اٹھ کر تلاوت کرنا قرآن مجید کا یہ اسٹائل جو ہے صحابہ اکرام کا تھا، اور یہ کرتے تھے صحابہ اکرام. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ رات میں اٹھ کر وہ تلاوت کر رہے تھے، مدینے کے ایک بہت زبردست جلیل القدر صحابی ہیں، رات میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر چھوٹا سا گھر تھا، وہیں استبل بھی تھا، گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، بازو میں ان کا بچہ عبداللہ سویا ہوا تھا. قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو گھوڑا ہنہنانے لگتا تھا، اچھلنے لگتا تھا، آپ کو ڈر ہوا کہ کہیں بچے کو رون نہ دے، آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کو بند کر دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، پھر کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑا ہنہنانے لگا، اچھلنے لگا، بدکنے لگا، پھر آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کو بند کر دیا، کہیں بچے کو رون نہ دے، ڈرتے تھے. پھر اس کے بعد باہر نکلے، باہر نکل کر کیا دیکھتے ہیں، رات کا سما ہے اور بالکل اندھیری رات میں ایک سفید چراغا ہے، ایک چھتری نما کوئی چیز، بدری نما چیز ہے، جو نیچے آئی ہوئی تھی اب اوپر کی طرف پرواز کر رہی ہے، اس میں چراغا روشن ہے اور ایک سفید بدری نما چیز ہے. صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں جب پہنچے، کہا کہ رات ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، گھوڑا اچھلنے لگا، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کو بند کر دی، دو تین مرتبہ ایسا واقعہ آیا، پھر میں نے باہر نکل کر دیکھا تو ایسے ہو رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اسید، کاش کہ تم قرآن مجید کی تلاوت جاری رکھتے فجر تک، مدینے کے سارے لوگ دیکھ لیتے تھے کہ رحمت کے فرشتے کیسے ہوتے ہیں. یہ ہے رحمت کے فرشتوں کا نزول، کہ انسان جب قرآن مجید کو اٹھاتا ہے، چھوتا ہے، پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. کیا معلوم ہمیں کہ اس وقت اس مجلس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی، فرشتے نازل ہوتے ہوں گے. قرآن مجید کی مجلس سے صحابہ اکرام کو بھی شغف تھا، فرشتوں کو بھی شغف تھا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ مسجد نبوی سے نکلتے تھے، دو حلقے جب دیکھتے، ایک طرف ذکر کا حلقہ بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف قرآن تعلیم کا حلقہ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ قرآن مجید کی تعلیم کے حلقے میں تشریف رکھتے تھے. یہ آپ کا مزاج تھا، فرشتے بھی، رسول بھی، صحابہ بھی، قرآن اور اس سے اتنی دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ گویا کہ فرسٹ اسٹیج ہے رحمت کا، کہ آدمی اس کلام کو اٹھا کر پڑھے تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اس کا فائنل اسٹیج کیا ہے، میں نے دو تین دن پہلے بتایا تھا کہ اس قرآن مجید کو دنیا پر جب غالب کر دیا جاتا ہے، اس قرآن مجید کو جب دنیا پر چھا دیا جاتا ہے، تو ساری دنیا پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. آج وہ اللہ تعالیٰ کی ویسی رحمتیں نظر نہیں آتی، جو رحمتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نظر آتی تھیں، جو لٹرلی مثال کے طور پر کہا جاتا تھا کہ ایک چشمے سے شیر اور بکری پانی پیتے تھے، ایسے نہیں ہوتا تھا، لیکن سمجھانے کے لیے کہا جاتا تھا ایک چشمے سے شیر اور بکری پانی پیتے تھے، یعنی اتنے امن امان کا ماحول تھا اس زمانے میں، اور اتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی اس مملکت پر نازل ہوتی تھی کہ کہیں دنگا نہیں، کہیں فساد نہیں، کہیں ظلم نہیں، کہیں جبر نہیں، کہیں پریشانی نہیں تھی. اور میں نے وہ واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو مکے میں ہم پر مظالم بہت ہو گئے، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. پیارے رسول ناراض ہو گئے، اٹھ کر بیٹھے، خباب کو ڈانٹا، کہا کہ تم جلدی مچاتے ہو، قرآن مجید کی تعلیمات کو تم دنیا میں عام کرو، تم سے پچھلی امتوں کے لوگوں پر کیا کیا مظالم اٹھائے گئے تھے تمہیں نہیں معلوم، ان کے آدھے جسموں کو زمین میں گاڑا گیا، آدھا کاٹ دیا گیا آرے سے، ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں چلا کر ان کے گوشت کو ہڈیوں سے جدا کر لیا گیا. ابھی سب دن نہیں آئے قرآن کی دعوت کو عام کرو، قرآن کی دعوت کو عام کرو، ایک دن ایسے آئے گا کہ ایک عورت تنہا سنا سے ہجر موت تک ہاتھوں میں تنہا سونا اچھالتے ہوئے جائے گی، اسے سوائے خدا تعالیٰ کے خوف کے کسی اور کا خوف نہیں ہوگا. یہ گویا کہ آپ نے پیشین گوئی کی کہ یہ کلام جب دنیا میں غالب آ جائے گا، اسے امپلیمنٹ کر دیا جائے گا اور دنیا میں یہ کلام غالب آ کر سارے نظام کو کنٹرول کر لے گا، تو اس وقت دنیا پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ایسی نازل ہوں گی کہ اس وقت نہ چور کا، نہ ڈاکو کا، نہ لٹیرے کا، نہ فسادیوں کا، نہ بلوائیوں کا، نہ اشرار کا، کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. اللہ کی رحمتیں بے پناہ اس مملکت پر برستی ہیں جو مملکت قرآن مجید کی بنیاد پر بن جائے. یہ گویا کہ رحمت کا آخری اسٹیج ہے. پہلا اسٹیج یہ کہ آدمی جب اٹھا کر پڑھتا ہے تو اس کی ذاتی زندگی میں رحمت، اور اس کتاب کو جب دنیا میں نافذ کر دیا جاتا ہے تو پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھا جاتی ہیں. کاش کہ ہم کوشش کرتے کہ ہمارے قلوب کے اندر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، ہمارے گھروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، ہمارے معاشرے پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اور سارے ہندوستان پر اللہ کی رحمت نازل ہو، تو اس کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ اس کلام کو ہم، اس کی دعوت کو عام کریں دنیا میں، اور یہ کلام دنیا کا کانسٹیٹیوشن بن جائے، دستور العمل بن جائے، دستور دستور زندگی بن جائے، دستور حیات بن جائے، اور قانون کی کتاب یہ جب بن جائے گی تب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں یہاں سے لے کر وہاں تک نازل ہوں گی۔ تو یہ چار ایسپیکٹ قرآن نے بتائے کہ قجات کو موعظت من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے موعظت ہے، وہ شفاء لما فی صدور، تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج اس میں موجود ہے، وہ ہدوں، تمہارے تھاٹس کے لیے، تمہارے سینٹیمنٹس کے لیے، تمہارے ایکشن کے لیے، یعنی تمہاری بصیرت کے لیے، تمہاری فکر کے لیے، تمہارے اعمال کے لیے اور تمہارے جذبات کے لیے اس کے اندر ہدایت موجود ہے۔ اور رحمت للمؤمنین، اور رحمت کی کتاب ہے، سراسر رحمت کی کتاب ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتی، اے رسول کہہ دیجیے ان لوگوں سے کہ یہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ اس نے تم جیسے لوگوں پر یہ کلام نازل کیا، تم جیسی امت کو اس کتاب کا حامل بنایا، وارث بنایا، یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتی، اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے اس کتاب کا حامل تم کو بنایا۔ اس کے بعد کہا فبذلک فلیفرحوا، اس قرآن کے نزول پر تمہیں خوشیاں منانی چاہیے۔ کتنی پیاری بات کہی گئی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم کو ایسی خوشی نہیں ہوتی جیسے قرآن نے کہا کہ خوشی منانی چاہیے۔ یہ عید کا دن ہے، اسی لیے یہ رمضان گویا کہ سیلیبریشن کا مہینہ ہوتا ہے۔ یہ رمضان قرآن مجید کے نزول کا سیلیبریشن کا مہینہ، کہ انسان خوشی منائے، اپنے دل سے خوش ہو جائے کہ صاحب کتنی پیاری کتاب اللہ تعالی نے ہمارے لیے نازل کی۔ فل یف رہو، خوشیاں مناؤ، قرآن کے نزول پر خوشیاں مناؤ۔ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، تم دنیا میں جتنا کچھ جمع کرتے ہو اس میں بہترین چیز جمع کرنے کی ہے اگر تو قرآن مجید ہے۔ انسان دنیا میں مال جمع کرتا ہے، دولت جمع کرتا ہے، بینک بیلنس جمع کرتا ہے، کیا کیا جمع کرتا ہے، قرآن نے کہا کہ جمع کرنے کے لائق کوئی چیز ہے تو قرآن جمع کرو، قرآن تفاسیر جمع کرو، قرآن معنی جمع کرو، قرآن علوم جمع کرو، قرآن کے مطابق اخلاق جمع کرو، قرآن کے مطابق کردار جمع کرو، اپنی زندگی میں قرآن کو جمع کرو۔ وہ خیر مما یجمعون، تم جتنی چیزیں جمع کرتے ہو اس میں بہترین چیز جمع کرنے کی قرآن مجید ہے۔ لیکن ہم لوگوں کے ہاں یہ سب تصور نہیں پایا جاتا۔ ہمارے المارس میں بہت سی کتابیں ہو سکتی ہیں لیکن قرآن نہیں ہوگا، قرآن کا ترجمہ نہیں ہوگا، قرآن کے تفاسیر ہمارے پاس نہیں ہوں گے۔ ہم سارے فلسفے پر گفتگو کریں گے لیکن قرآن کا فلسفہ ہمارے پاس نہیں ہوگا، اخلاق و کردار ہمارے لیے ہمارا قرآن کے مطابق نہیں ہوگا، ہماری زندگی قرآن کے مطابق نہیں ہے، ہونی چاہیے۔ تو قرآن نے کہا کہ سب سے بہترین چیز جو تم جمع کر سکتے ہو اپنے عمل میں، اپنی زندگی میں، اپنے المیرے میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنی فکر میں جمع کرو تو قرآن جمع کرو۔ قرآن کا اسٹائل ہونا ہے اور زندگی قرآن کے مطابق ڈھل جانا چاہیے۔ تو قرآن نے کہا کہ جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس میں بہترین چیز قرآن ہے جمع کرنے کے لیے۔ انہیں کچھ آیتوں پر آج ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے، اور کل کچھ توحید کی آیتیں آتی ہیں، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ کیسے مجادلہ کیا، کیسے کشمکش ہوئی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کیسے غالب کیا، حضرت نوح کو کیسے غالب کیا، اور ان کی قوموں کو کیسے پسپا کیا۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا